بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن المقداد رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمئ اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کی ایک طویل حدیث میں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، اور یہ کتاب ریاض الصالحین ہے، اور ریاض الصالحین جو ہے وہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کی تالیف ہے، اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے مختلف کتابوں سے مختلف موضوعات اور مختلف ٹاپکس پر حدیثوں کو لیا ہے، اور امت کے سامنے ایک بہت اچھی رہنمائی پیش کی ہے. تو یہ گویا خلاصہ ہے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا. یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ طویل ہے، لمبی ہے، اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی اس وقت جو ہمارے سامنے مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کیفیت سلام کا، کہ آپس میں دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام کس طرح کرنا چاہیے اور سلام کا جواب کس طرح دینا چاہیے. تو وہ جو لمبی حدیث ہے اس میں ایک حصہ سلام کا ہے، اور پھر وہ طویل حدیث میں شروع میں کچھ ہے، آخر میں کچھ ہے. تو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے چونکہ اس حدیث میں اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کا تعلق اس مسئلے سے نہیں تھا، تو پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے اسے مختصر کر کے صرف اس حصے کا ذکر کر دیا جس میں سلام کا ذکر ہے. تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کی طویل حدیث میں کہ کنا نرفع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اٹھا کے رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیبہ من اللبن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دودھ میں سے. اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو صفہ پر رہتے تھے، فقارا غریب، ایک دن بھوک سے نڈھال ہو گئے، اور اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور ہمارے کانوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا. بھوک کی شدت اتنی ہو گئی کہ اب ویژن جو ہے وہ بلری ہو گیا، اچھی طرح سمجھ میں نظر نہیں آتا تھا، اندھیرا چھا جاتا تھا کمزوری کی وجہ سے، کوئی کچھ بولتا تھا تو بڑی مشکل سے سنائی دیتا تھا. تو مجبور ہو گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہم درخواست کرنے لگے جہاں ہمیں امید اور توقع تھی کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی ان کی یہ حالت نظر آ رہی تھی، تو اگر ان کے گھروں میں کچھ ہوتا تو یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہی کیسے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں کچھ تھا، اور وہ ان کو بھوکا دیکھ رہے تھے اور کچھ دے نہیں رہے تھے, ان کے گھروں کی حالت بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی. بس آیا, بیوی بچوں کو کھلا دیا, سیری ہوئی نہیں ہوئی, تو ان کی حالت بھی یہ نہیں تھی کہ کسی کو کھلا سکیں. تو انہوں نے جب ایک دو چار پانچ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے درخواست کی تو پھر بھوک نے ہمیں نڈھال کر دیا ہے, تو انہوں نے بھی انکار کیا کہ ہم سے بھی کچھ نہیں ہو سکے گا, گھر میں حالات ہمارے بھی اچھے نہیں ہیں. تو بالآخر یہ مسئلہ چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ چلو میرے ساتھ چلو, اور گھر گئے. گھر جا کر کے دیکھا تو تین بکریاں تھیں, تین بکریاں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے یہ کہا کہ دیکھو یہ بکریاں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, ان کا دودھ دوہ کر روزانہ پی لیا کرو, مگر میرا بھی خیال رکھنا. یعنی اب جو ہے بکریاں میری ہیں, تمہارے حوالے کر دی, دودھ شوق سے پیو مگر میرے لیے بھی تھوڑا نکال لیا کرو. تو یہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہ معمول ہو گیا کہ ہم اپنے وقت پر دودھ نکالتے تھے, پیتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر دودھ نوش فرمائے. یہ حالت نہیں تھی, آپ اپنے ایک نظام میں چلتے تھے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو ہے ایک پیالے میں نکال کر الگ رکھ دیتے تھے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ میں سے ان کا حصہ الگ کر لیتے تھے. فَيَجِيُوا مِنَ اللَّيْلِ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے کسی حصے میں دودھ پینے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو شارحین فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تھے, اور گھر میں تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ گھر والوں سے کچھ بات چیت کرتے ہوں گے, خیر خیریت معلوم کرتے ہوں گے دو چار پانچ منٹ. اس کے بعد جو ہے یا تو لیٹ جاتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, جو کچھ بھی کرتے تھے. اور رات کو جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے لیے باہر تشریف لاتے تھے. تو ہم اٹھا کے رکھ دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ میں سے ان کا حصہ. تو کوئی ایسی جگہ ہوگی جس کے بارے میں دونوں پارٹیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ دودھ کہاں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ تشریف لاتے تھے رات کو, فیجی او من اللیل, رات کے حصے میں تشریف لاتے تھے, رات کے ایک حصے کے گزر جانے کے بعد, رات کے دوران. اب ہوتا یہ تھا کہ ہم تو ہمارا دودھ پی کر کے سو جاتے تھے, کبھی ہم بھی جاگ رہے ہوتے تھے, تو کبھی سوئے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں, اور وہاں پوری جماعت ہے اصحاب صفا کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات کو, مجلس وجلس نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے بستروں میں, کچھ جاگ رہے ہیں, کچھ سوئے ہوئے ہیں, کوئی نماز میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی ذکر میں بھی ہو سکتا ہے, اندھیرا ہوتا تھا. تو آپ تشریف لاتے تھے. اب تشریف لاتے تھے تو جب اندھیرے میں ایک شخص آئے اور اسے پتا ہو کہ یہاں ایک جماعت سوئی ہوئی ہے, تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھائی سب سوئے ہوئے ہیں, ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ شرافت اگر ہم دکھائیں گے تو یہ دکھائیں گے. مگر وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں جو باتیں گزرتی تھیں وہ دنیا کے کسی بھی انسان میں نہیں گزر سکتی, خیر اور برائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت دو باتیں گزرتی ہوں گی, ایک تو یہ کہ میں اپنے گھر سے باہر آ رہا ہوں اور یہاں میرے صحابہ سوئے ہوئے ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, تو ان کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے, اس لیے مجھے ہر کام اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ بستر میں ابھی ابھی پانچ منٹ پہلے ہی لیٹا ہوا ہو اور میں یہ سمجھوں کہ یہ نیند میں ہے اور وہ نیند میں نہ ہو, تو اس کا یہ حق تو بنتا ہے کہ اس کا نبی اس کو دعائیں دے, تو سلامتی کی دعا سے اسے بھی محروم نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے اسے نیند نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نیند کی آگوش میں چلے جانے کے بعد پھر بیدار ہو گیا ہو اور ابھی بستر سے نکلا ہوا نہ ہو. یہ جتنے لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ سوئے ہوئے ہوں گے, کچھ جاگ رہے ہوں گے. جاگنے والوں کا حق یہ ہے کہ میں انہیں سلام والی دعا سے محروم نہ کروں, اور سونے والوں کا حق یہ ہے کہ میں اس طرح سلام نہ کروں کہ اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے. اس لیے کہ اگر میں بلند آواز سے سلام کروں گا اور اس کے کانوں میں میری آواز جائے گی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, بیدار ہو جائے گا, اٹھ جائے گا. تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مشاہدہ کیا ہے جب آپ تشریف لاتے تھے باہر رات کو, کہتے فیسلم تسلیما, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سلام کرتے تھے لا یوقظ نائما, جو سونے والے کو جگاتا نہیں تھا, وہی اس میں ان یقظان, اور جو بیدار ہوتا تھا اسے سنائی دیتا تھا. یعنی جو آواز کی پچ تھی وہ اتنی بلند نہیں ہوتی تھی کہ سونے والا اٹھ جائے. اور وہ دور جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہے, جب لوگ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے, پھر جو ہے چست ہوتے تھے کہ ذرا سی حرکت سے بیدار ہو جاتے تھے. جیسے ہمارے دیہاتوں میں جو کسان ہوتے ہیں تو وہ پورے ہر گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بہت گہری نیند سونے والا ہو. دیہاتوں کے اندر ہر شخص جو تھوڑی سی حرکت پر بیدار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لاتے تھے آہستہ آہستہ چل کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی بیگم جو ہے وہ نیند میں ہوتی ہے تو اسے پتا ہی نہیں کہ کب اٹھے اور کب چلے گئے, اور کبھی کبھی وہ بھی جاگ رہی ہوتی ہے, بات چیت نہیں کرتی, کچھ نیند میں ہے اور بات چیت نہیں, مگر جاگ رہی ہوتی ہے تو اسے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر اٹھے ہیں, اٹھ کر کے بیت الخلاء میں گئے ہیں اور آ کر کے پھر لیٹ گئے. اگر ان کو آنے میں تاخیر ہوگی تو پھر اسے فکر ہوگی کہ آئے نہیں, کیا بات ہے, پھر وہ اٹھے گی. تو کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ رہی ہوتی تھی, تو جب جاگ رہی ہوتی تھی اس وقت کا مشاہدہ وہ بیان کرتی. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو, اور ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مجلسیں اور ایسے بیانوں کو ضبط کر کے امت تک نہیں پہنچایا, ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرتے تھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت بھی قانون ہے اور سکون بھی قانون ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو کر بستر سے نکلتے تھے تو اس طرح نکلتے تھے کہ اپنی سونے والی جو بیوی ہے اسے تکلیف نہ ہو, اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اور پھر جب کمرے سے باہر, گھر سے باہر نکلتے تھے استنجے کے لیے یا جو کچھ بھی ہو, تو دروازہ اس طرح کھولتے تھے کہ تکلیف نہ ہو, دروازہ اپنے پیچھے اس طرح بند کرتے تھے کہ تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو اعمال ہیں ان سے شریعت مطہرہ کا ایک شعبہ وجود میں آیا جسے آداب المعاشرت کا شعبہ کہتے ہیں. تو دین کے پانچ شعبے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, حسن اخلاق اور معاشرت. معاشرت, معاشرت کو اچھی بناؤ. تو معاشرت کو اچھی بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہو کہ آپ کی کسی بھی نقل و حرکت سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹاؤ, تو دروازہ کھٹکھٹانا کس طرح ہے؟ اس طرح دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں, یعنی جو جاگا ہوا آدمی سن لے. دروازہ کھٹکھٹا, گھنٹی ذرا ایک مرتبہ یوں مختصر سی بجا لی, ایک مرتبہ جواب نہیں ملا, دوسری مرتبہ جواب نہیں ملا, تیسری مرتبہ کیوں بھائی, تین مرتبہ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب تو دینا چاہ رہا ہے مگر کپڑے بدل رہا ہے, اس لیے جلدی نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس کنجے کے لیے گیا ہوا ہے نہ نکلے, مگر تین مرتبہ تقریباً یہ تین منٹ گزر جاتی ہے. تو تین منٹ کے اندر اندر اگر گھر والے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آپ کو اندر آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں تو کھول دیں گے, مگر دروازہ کھلتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں, یا کہ گھر میں جو لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, یا گھر والے کسی ایسے کام میں ہیں کہ وہ اس وقت کسی اور کو چاہتے نہیں ہیں. اب واپس چلے جاؤ. دیکھو کتنا پیارا طریقہ ہے کہ تین مرتبہ کھٹکھٹاؤ تاکہ گھر والوں کو پتہ. اب یہ ہے کہ وہ بیل کو یوں دبا کے ہی رکھنا, دیکھو یہ آدم المعاشرت کے خلاف, اسی کے اب تک نہیں پہنچا رہے ہیں. تک اطلاع کرنی ہے آپ کے آنے کی, آنے کی اطلاع کرنی ہے, جبر نہیں کرنا ہے کہ کسی طرح بھی کھولو. لیٹر باکس کو کھٹکھٹاتے ہیں بہت زور زور سے, بہت زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں, اور وقت بے وقت کچھ نہیں دیکھتے, اور تین مرتبہ کے بجائے چار اور پانچ مرتبہ بھی ہو جاتا ہے, اور اگر دروازے پر کامیابی نہیں ہوئی تو پھر کھڑکی پر بھی کھٹکھٹانے کے لیے جاتے ہیں, اور اس پر بھی اگر سکون نہیں ملا تو کنکر بھی مارتے ہیں بیڈ روم کے اوپر. یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے, کسی کو تکلیف ہو جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مفتی اعظم پاکستان, بہت بڑے مفتی تھے, کہ آپ کسی کو ٹیلی فون کرو اور وہ سامنے والا ٹیلی فون کو اٹھا لے تو بالعموم ٹیلی فون پر گفتگو کتنی ہوتی ہے, ایک منٹ, ڈیڑھ منٹ, دو منٹ, تین منٹ. تو ٹیلی فون اٹھانے والا یہی سمجھتا ہے کہ دو تین منٹ میں کام ختم ہو جائے گا, یہی سمجھ کر اٹھاتا ہے وہ. تو ایک شخص جو ہے کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے, اس نے کوٹ بھی پہن لیا ہے, چابی بھی ہاتھ میں لے لی ہے گاڑی کی, اور بالکل دروازے تک پہنچ گیا اور آپ نے فون کیا, وہ اٹھا لے گا یہ سمجھ کر کہ میرے اپوائنٹمنٹ میں تاخیر نہیں ہوگی, ابھی دو تین منٹ میں فارغ ہو جائیں گے, مگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آدھ گھنٹے کی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ٹیلی فون اٹھایا ہے اس کو بتا دو کہ میری گفتگو 15 منٹ کی ہے, میری گفتگو 20 منٹ کی ہے, میری گفتگو آدھ گھنٹے کی ہے, اگر آپ فرمائے تو اس وقت بات کر لوں, یہی کہ اگر آپ فرمائے تو کسی اور وقت میں آ جاؤ. ہمیں بھی اس کا بہت تجربہ ہے کہ لوگ 5-10 منٹ کہہ کر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کو یا امام کو یا آپ کے شیخ کو یا خاندان کے کسی بڑے کو آپ ڈسٹرب ہی نہ کریں. آپ ڈسٹرب ہی نہیں کریں گے تو گائیڈنس کیسے لیں گے؟ بڑوں سے مشورہ تو کرنا پڑتا ہے, بڑوں کو پوچھنا تو پڑتا ہے, مگر ٹائم کی رعایت کرو, وقت کی رعایت کرو. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے, تو ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ یہ مجھے جانے کے لیے کہہ نہیں رہے ہیں تو چلو اب موقع مل گیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. مگر وہ ان کی شرافت مانے ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ اب تشریف لے جائیے آپ, ہمیں خود ہی کہنے کا کہ جزاکم اللہ, مجھے جو کام تھا اس سے میں فارغ ہو گیا ہوں, اب میں اجازت چاہتا ہوں. تو پھر اگر وہ فارغ ہوں گے تو کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر بیٹھیے. اس لیے کہ اب تھوڑی دیر بیٹھیے کہنے کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوں گے 5 منٹ کے بعد کہ آپ کو کہہ سکے کہ اب آپ جا سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ پہلے سے اجازت لے چکے ہیں. یہ آداب المعاشرت ہے کہ اس طرح رہا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے نماز سے فراغت ہوئی اور کوئی صفی اول میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کچھ کام ہے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت پر بہت عمدہ کتاب لکھی ہے, اسے ضرور خرید لی جائے اور اسے ضرور پڑھ لی جائے, انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, آداب المعاشرت. تو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کے انتظار میں کسی بھی جگہ پر, کسی مشغول شخص کے انتظار میں اس طرح نہیں کھڑے رہنا چاہیے کہ اسے تشویش ہو کہ فلاں آدمی میرے انتظار میں ہے. اب ایک شخص وظیفے پڑھ رہا ہے نماز کے بعد, تسبیحات پڑھ رہا ہے, اور اسے احساس ہو جائے کہ فلاں صاحب میرے انتظار میں کھڑے ہیں, تشویش ہوگی اسے, اس کا ذہن اب ادھر منتقل ہوئے, کہ ایسی جگہ پہ بیٹھو یا اس طرح مسجد میں آپ بھی عبادت میں لگے رہو کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے لیے انتظار ہو رہا ہے. اب آج کل جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں, تو جو اعمال میں لگا ہوا ہے بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے ان کو نماز میں تشویش ہوتی ہے. تو کوئی حرج نہیں, بلا ملے چلے جاؤ. مہمان کو ملنے کے لیے آپ گئے ہیں, نماز سے پہلے گئے ہیں, اب نماز کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں تو نماز سے پہلے ہی مسافہ کر لو کہ میں فوراً نماز کے بعد جا رہا ہوں. اور اگر نہیں ملاقات ہو سکی پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو مشغول ہو گئے, تو ان سے مل کر جانا یہ ادب اور سنت ہے, اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. اب ادب اور سنت کے لیے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, کسی اور کو کہہ کے چلے جاؤ. آج کل تو ٹیکسٹ اور ٹیلی فون کا زمانہ ہے, ٹیکسٹ کر دو ان کو کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ میں ذرا جلدی میں تھا اور آپ مشغول تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ڈسٹرب کروں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلام کرتے تھے, تو سلام کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی نوبت آئے تو کس طرح سلام کیا جائے. تو یہ بتایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کتنی بلند ہونی چاہیے, کیونکہ آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ سب لوگ سن سکیں. مگر ایسا اگر کوئی سچویشن ہو, ایسی صورتحال ہو کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں, شاید کوئی جاگ رہا ہو, تو ایسے موقع پر سلام کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ جاگنے والا سن لے, سونے والے کو ڈسٹربنس نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. تو ایک رات ہوا یہ کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, کما کان یسلم, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے. رواہ مسلم, اس کے امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. یہ بس وہ حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا لے لیا, آگے اور بھی یہ اس حدیث میں مضمون ہے. آگے اللہ تعالی شانو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آداب المعاشرت جو ہے وہ کتاب لو, اور ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک ایک دو دو آداب المعاشرت کو پڑھو. بلکہ اگر بیوی بچوں کے ساتھ گھروں میں تعلیم کا اگر سلسلہ ہو تو تعلیم کے بعد ایک آداب المعاشرت پڑھ کر سنا دیا جائے, اس لیے کہ یہ آداب المعاشرت کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے نیکی برباد, گناہ لازم کی ہم مصداق ہو جاتے ہیں. اور اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں آداب المعاشرت کی. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ آداب المعاشرت کی کتاب میں نے جو لکھی ہے اس میں سارے آداب المعاشرت نہیں آئے ہیں, بہت جلدی جلدی میں لکھ لی کہ جتنے آ سکے کم سے کم وہ تو اس پر تو عمل کرنا شروع ہو جائے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. اب ایک بڑا شخص جب چل رہا ہوتا ہے بڑا, تو ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ ایک دو قدم ذرا پیچھے چلے, دیکھو یہ ادب ہے. مگر آداب المعاشرت ہمیں کیا بتاتا ہے کہ پیچھے چلے, مگر وہ جب گفتگو شروع کرے آپ سے, بات چیت شروع کرے, تو پھر اس ادب کا خیال نہ رکھو. اس لیے کہ اگر دو قدم آپ پیچھے رہیں گے تو اس کو آپ سے گفتگو کرنے میں تکلیف ہوگی, تو جیسے ہی وہ گفتگو شروع کرے تو کیا بالکل اس کے برابر میں آ جاؤ. یعنی کیسی ان تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ تعلیمات 1430 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں, تو اس کی قدر ہوتی ہے. 1430 سال میں جتنے بھی دنیا کے قوانین ہیں ان قوانین میں کتنی تبدیلیاں ہوتی رہیں, کتنی تبدیلیاں ہوتی رہیں, کتنی تبدیلیاں ہوتی رہیں, تب جا کر کے قومیں وہاں ہیں جہاں آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 1400 سال پہلے مرتب ہوا, اور آج بھی جب اس طریقے کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ایک حصہ آج بھی اپلیکیبل ہے اور بہترین ہے, اور اس سے بہتر دوسری کوئی شکل مل نہیں سکتی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمان خود چونکہ اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہے, اس لیے جس وقت جو کرنا چاہیے وہ کرتا نہیں, اور جس وقت جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر گزرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اگر مسلمان سمجھتے ہوتے کہ دین کیا ہے, دین کی تعلیمات کیا ہے, اور کس وقت کیا کرنا چاہیے, کس وقت کیا نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق عمل ہوتا, تو مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جاتے. اس لیے اس وقت کی جو بہت اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اچھی اچھی عمدہ عمدہ کتابوں کو پڑھے, معتبر علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھے, اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دے, اور خود بھی علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرے. اور میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اس وقت, وہاں موقع ملتا ہے, یہاں بھی کہتا ہوں ہر جگہ, کہ آپ کم سے کم یہ طے کر لیجئے کہ پورے ہفتے میں کسی بھی ایسے اچھے عالم کی مجلس میں بیٹھنا ہے جس کی طرف میرا دل لگتا ہے اور جہاں سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. ایک مجلس کو ضرور پکڑ کے رکھو پورے ہفتے میں, اگر دو ہو تو وہ اور اچھا, تین ہو تو اور اچھا, چار ہو تو اور اچھا, مگر نہیں تو کم سے کم ایک مجلس کو پکڑ کے رکھو تاکہ علم میں اضافہ ہو. اور اگر وہ عالم جو ہے وہ بزرگ بھی ہوں اور روحانیت کا حامل بھی ہو تو پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کر کے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ روحانیت بھی ہماری طرف منتقل ہوگی اور پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی, اور جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں, جو کچھ آپ یہاں سنیں وہ دوسروں کے سامنے بھی بیان کریں. اس لیے کہ جو سنتے ہیں اسے بیان کرنے سے وہ چیز دل دماغ میں محفوظ رہتی ہے, اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کرو تاکہ ہماری زندگیوں میں آئے, ہماری زندگی سے دوسروں کی زندگیوں میں آئے, اور اس طرح دین جو ہے وہ کتابوں سے نکل کر مسلمانوں کی زندگیوں میں آئے. جب مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آئے گا تو دین اللہ کا بھیجا ہوا, غیر مسلم دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین ان کو متاثر نہیں کر سکے گا, یقین متاثر کرے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.